ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک کبھی زمین پہ نہیں اترا, دروازے پر پہرا دو کوئی اندر آنے نہ پائے. تو ام سلمہ دروازے پر کھڑی ہوگی, فرشتہ آ گئے اندر, پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا. تو اتنے میں حسین رضی اللہ عنہ کہیں سے کھیلتے ہوئے آ گئے, ان کی نظر پڑی تو اندر جانے لگے. حضرت ام سلمہ نے روکا, انہوں نے چھلنگ لگائی اور اندر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی تو ام سلمہ رہ نہ سکیں کہ یہ کیسا چیخ چنگاڑا. جب اندر گئے تو دیکھا آپ نے اس طرح سینے سے چمٹایا ہوا تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور آپ ایسے ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے, ایسے پورا جسم نہیں ہلتا جیسے ہچکے سے, ایسے آپ رو رہے تھے اور ایسے آنسو بہ رہے تھے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا, یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان, کیا بات کیا بات؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا, یہ فرشتہ جو ابھی آیا تھا یہ مجھے بتا گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری ہی امت قتل کر دے گی, اور اس نے مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جس میں وہ شہید کیا جائے گا, اور وہ مٹی آپ نے دل کا, دیکھو ام سلمہ یہ مٹی ہے جس میں اس کا خون گرا. ام سلمہ نے وہ مٹی اپنے پلے باندھ لی تھی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال امام حسین کی شہادت کے بعد, ازواج مطہرات میں سے آخری ماں ہیں ام سلمہ, جن کا 61 ہجری کے محرم کے واقعے کے چند دنوں کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے, جب وہ کربلا کے میدان سے گزرے تو آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت علی نے پوچھا, انہوں نے کہا جی کربلا. اوہو, آپ نے کہا صبرن ابا عبداللہ, صبرن ابا عبداللہ, صبرن ابا عبداللہ. حضرت امام حسین کا لقب ابو عبداللہ, ابو عبداللہ صبر, ابو عبداللہ صبر, ابو عبداللہ صبر. تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا مجھے یہ وٹی نظر آ رہی ہے جس میں اللہ کے نبی نے مجھے دکھائی تھی کہ یہاں حسین کا خون گرے گا, تو میں اسے کہہ رہا ہوں صبر کرنا, صبر کرنا. جب یہ واقعہ آپ کو معلوم ہوا تھا کہ یہ ہونے والا ہے تو تلوا بھی تو سکتے تھے نہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے راضی کرنا ہے, تو ایک بولی تو کہنا تھا یا اللہ نہیں ٹال دے, یا اللہ ٹال دے. لیکن وہ اسماعیل کے گردن پہ نہ چلنے والی چھری جو تھی وہ ابھی تک لٹکی ہوئی تھی, اسے چلنا تھا, اس کے لیے انتخاب امت نہیں کی گئی, اس کے لیے اولاد کا انتخاب کیا گیا, پاکیزہ ہستیوں کا انتخاب کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, یا اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. اور نبی کی اولاد کو کہا گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, ہم نے آپ کے گھر کو پاک کر دیا ہے. تو یہ چھری کیوں چلائی گئی, یہ واقعہ ٹل کیوں نہ گیا, تاکہ آئندہ آنے والا کوئی بک نہ جائے, کوئی فروخت نہ ہو جائے. ہم شمر کو اور ابن زیاد کو تو گالیاں دیتے ہیں, اور جب خود اس کرسی پر بیٹھتے ہیں اور ظلم کے فیصلے کرتے ہیں, پھر ہم کس کی صف میں کھڑے ہو گئے؟ جب ایک وکیل قاتل کا کیس لے لیتا ہے, جب ایک وکیل زانی کا کیس لے لیتا ہے, جب ایک وکیل جھوٹا مقدمہ آ کے مدعی کہہ رہا ہے انو پھہامنا ہے کوئی کام دکھا, جب وہ جھوٹا کیس لے رہا ہے اور جب جج کا قلم فروخت ہو رہا ہے, تو یہ ابن زیاد کے ساتھی نہیں تو اور کس کے ہیں, اور یہ شمر کے ساتھی نہیں تو اور. شمر ایک نام نہیں, شمر ایک علامت بن گیا ہے, ابن زیاد ایک علامت بن گیا ہے. جو ایمان کے سودے کریں گے وہ انہی کی صف میں کھڑے ہوں گے, اور جو اللہ پہ قربان ہوں گے وہ اس صف میں کھڑے ہو جائیں گے. دنیا کی حیثیت کیا ہے, اوقات کیا ہے؟ تو ایک بول پر اس شخص کی ساری نسل بچ سکتی تھی, اور وہ نسل جن سے عظیم کائنات میں کوئی نہیں تھا. 16 آل رسول میں سے شہید ہوئے, 16, باقی تو دوسرے غلام تھے, 16 جن کا ایک ایک خون کا قطرہ زمین آسمان سے زیادہ تھی. ایک بول بول دو بھائی, دنیا بھی سلامت, دین بھی سلامت. اپنا محاورہ نہیں مولوی صاحب, دین دنیا کٹھی ہونی چاہیے, ایک کے پاس سے بندہ لگ جائے. تو ان کو یہ بات کسی نے کیوں نہیں سمجھائی کہ تم کیا کر رہے ہو, تو خود جنتی نہیں ہے, تو جنت والوں کا سردار ہے, تو تجھے کیا پاگل پن پڑا ہے کہ تو اپنی نسل قربان موج کر. اگر تو نے بیعت کر بھی لی یزید کی تو تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی, کوئی جنت. اب دودھ پیتے بچہ کا یہ جنت کے. آپ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کچھ دن گزر گئے حضور کی زیارت نہیں کی تو میں گھر گیا تو میری ماں نے کہا اتنے دن ہو گئے تو نے اللہ کے نبی کا دیدار نہیں کیا, جا ان کا دیدار کر کے مل کیا. میں گیا رات کا وقت تھا, آپ نے کہا کون؟ میں نے کہا جی حذیفہ. اب کیسے ہے کہ جی اما نے کہا تھا دن گزر گئے کافی تو نے دیکھا نہیں, جاؤ دیکھ کے آؤ. اب آ جاؤ اچھے موقع پہ آئے ہو. ابھی ایک فرشتہ آ کے مجھے خوشخبری دے گیا ہے کہ میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. تب اس کے بعد کیا ضرورت ہے کربلا قائم کرنے کی؟ اب بھائی ہم تو میں تو آپ کو اس لیے شور مچا رہا ہوں, سچ بولو دیانتداری سے کرو کہ جنت ملے. اور میں اسی گھر سے چل کر آیا ہوں کہ مجھ سے اللہ راضی ہو کر جنت دے. دیکھیں اللہ کی قسم پتہ کوئی نہیں ہے, پتہ کوئی نہیں ہے, یہ موت پہ ہی پتہ چلے گا. لیکن ان کو تو پتہ چل چکا ہے کم بن گیا ہے, ہو گیا ہر شے ہو گئی, تو پھر یہ کیوں سر دے رہا ہے سر پھرا؟ یہ کیا دیوانگی ہے؟ وہ نہیں سیاست جانتے تھے, صرف آپ نئے سیاستدان آئے ہیں. وہ نہیں سیاست جانتے تھے, ان کے پاس علم و فضل کوئی نہ تھا. عقل و دانش جن کے گھر کی غلام ہو, علم و فضل جن کے چوکھٹ پہ بوسے دیتا ہو, ان کو یہ سیاست کیوں نہ ہے؟ آپ یہ چھوٹی چھوٹی نازمیوں پہ کون سی سیاست کر رہے ہیں؟ ساری دنیا کی صدارت کوئی چیز نہیں ہے. آج کل کے کوئی حکومتیں ووٹ مانگ کے تو حکومت لیتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں, اس کندھ ہاتھ پہ اٹھا لیا ہاتھ پہ, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کندھے پہ بٹھا کے باہر آ جائیں. آج تک میری جرت نہیں ہوئی کہ میں اپنے بچے کو کندھے پہ بٹھا کے ڈیرے میں آ جاؤں. اندر گھر میں بھی جرت نہیں ہوئی. اور ہمارے نبی حسن کو ادھر بٹھا کے, حسن کو ادھر بٹھا کے باہر آ جاتے تھے, بازار میں جا رہے ہیں. واہ واہ. ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو بڑا ہی پیارا ہے ان سے. کہاں, جو ان سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا, جو ان سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے گا. ہم نے کہا یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار فرما. جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما, جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ. ایسے لوگ امام حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے, کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. امام حسین اس کا الٹ تھا, وہ سر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے, اور پاؤں اور سر سے لے کر کمر تک اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے. اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا ہے. تو اب یہ میں نے تو آپ کو چند فضائل سنا ہے, میں کون سا ساری داستان سنا رہا ہوں یا سارے مناقب سنا رہا ہوں؟ میں صرف ایک نمونہ دیگ میں سے نکال کے آپ کو چھکانا چاہتا ہوں کہ اپنے اس کرسی کو سنبھالو کہیں یہ آگ نہ بن جائے. اگر آپ نے اس کو بالکل ٹھیک استعمال کیا پھر بھی پتہ نہیں ہے قبول ہے کہ مردود ہے, اور ان کو تو سارا پتہ تھا. اور سنو, جمعرات کو جب وہ حملہ کرنے لگے تو آپ نے کہا عباس ان سے کو آج کی رات مہلت دے دو, کل تمہیں جواب دوں گا. وہ جب بات کرنے گئے آپ کو اونگ آ گئی, خیمے کے سامنے اونگ آ گئی. تو آئے نا ان کے گھوڑے کی ٹاپ سنی تو آنکھ کھلی. او ہو, ابھی اللہ کے نبی تشریف لائے تھے. کہا بیٹا تیرا تو انتظار ہو رہا ہے, ہم تو تیرا انتظار کر رہے ہیں. یعنی بچپن سے لے کر موت تک خوشخبریاں 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 خوشخبریاں, جنت 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 جنت. پھر اتنی بڑی داستان لکھ دینا. یہ اللہ طلب جزا دے, ہمارا ماحول ہی ایسا ہے. قصہ خاں دس دن قصہ سنا کے پیسے کھڑے کر کے چل دیتے ہیں. ربیع الاول آتا ہے تو بارہ دن جلسے جلوس نکال کے اپنا جا کے وہ گھوڑے بیچ کے سو جاتے ہیں. پیغام کیا ہے؟ سیرت ایک پیغام ہے اور کربلا ایک پیغام ہے, نہ کہ یہ قصہ ہے صرف سنانے کے لیے اور رونے کے لیے. یہ زندگیوں کے دھاروں کو بدلنے کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ اس کا سبق سنانے کا نہ کوئی رواج ہے نہ سننے کا رواج, نہ کوئی اپنی راہوں کو بدلتا ہے نہ کوئی اپنی ترتیب زندگی کو بدلتا ہے. جیسے ڈگر ویسی چل رہے, کوئی تو اپنے آپ کو بدلتا. تو اتنی بڑی قربانی ہوئی ہے, اتنے بڑے مقام لے کر ایک بول پر سب قربان ہو سکتا، سب کچھ بچایا جا سکتا. جب سارے کٹ گئے، صرف یہی رہ گیا گھر کا خاندان، تو دو آدمی آخر میں، ایک عابس بن ابی شبیب، ایک سعید بن غفلہ، ان کے رہ گئے، کاش ہمارے بس میں ہوتا کہ ہم آپ کی جان بچا سکتے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بے بس ہو چکے ہیں، اب آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی اللہ کو جا ملیں. تو آپ نے کہا جاؤ اللہ کے سپرد. تو یہ عابس بن ابی شبیب آخری شہید ہیں غلاموں میں سے. وہ ایسا شاہ سوار تھا، وہ میدان میں آ کر کہنے لگے ہے کوئی ایک اکیلے کے لیے آئے، ہے کوئی ایک اکیلے کے لیے آئے. تو جدھر منہ کرتے وہ کوفی آگے بھاگ پڑتے. تو عامر ابن سعد نے کہا یہ سب کو مار دے گا اگر اکیلے اکیلے گئے، اس کو کٹھے مل کے مارو. تو چاروں طرف سے پہلے ان کو پتھر مار 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 ادھموا کیا، اس کے بعد حملہ کیا، اس سے پہلے قریب بھی نہیں گئے. پھر گھر کی باری آ گئی تو سب سے پہلے اپنے بیٹے، سب سے بڑے علی الاکبر، وہ اپنے باپ پہ آ کے قربان ہو گئے. پھر عبداللہ بن جعفر کے بیٹے اون اور محمد شہید ہوئے. پھر اس کے بعد عباس کا جھنڈا گر گیا، پھر اپنا بھائی دوسرا محمد، تیسرا بھائی عثمان، چوتھا بھائی جعفر، پانچواں بھائی عبداللہ، پھر چھٹے قاسم آئے، حضرت حسن کے بیٹے، جو اس قافلے میں سب سے حسین، سب سے خوبصورت، قاسم بن حسن. جب وہ گھیرے میں آئے تو انہوں نے آواز دی چچا کو، یا عماہا، ہائے چچا. تو سامنے لوہے لوہا تھا، چیرتے چیرتے پہنچے تو وہ کام ہو چکا تھا، لیکن وہ آخری سانسوں میں ان کا بدن ایسے، وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے. تو کہا بیٹے آج تیرے چچا کے دشمن زیادہ ہیں اور دوست تھوڑے ہیں، کل ناصرہ وکفر واطرہ، لیکن وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا نبی تیرا مدعی بن کر آئے گا. ان کے قتل کو دیکھ کر قاتل بھی رو پڑے، ایسی بے دردی کا قتل تھا یہ. جب سارے ختم ہو گئے، اپنے بھی چار بیٹے گئے، تو آخری بچے تھے عبداللہ، تو ان کو پیار کرنے کے لیے منگوایا، خیمے سے خود منگوایا. ہاں، دو سال کا بچہ ہے تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے، یہ تو آل رسول ہیں. تو اس کو جیسے پیار کر کے دیکھ رہے تھے تو ابن الموقد ایک شخص تھا جس کا تیر آیا اور گلے کے پار ہو گئے. یہاں آ کر پھر پیمانہ چھلک گیا، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، تو اپنے چلوں میں خون بھر لیا اور یوں ایسے آسمان کی طرف ایسے کر دیا کہ یا اللہ اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو بھی میں تجھ سے راضی ہوں، میرا گلہ کوئی نہیں، لیکن ہمارا مددگار تو ہی ہے، ان کو تو ہی نمٹے گا، ہم تو تیری تقدیر پر راضی ہیں. تو میں آپ کو قصہ تو نہیں سنا رہا ہوں میرے عزیز، نہ میں سنانے کی ہمت رکھتا ہوں، میں تو اس میں سے آپ کو پیغام دے رہا ہوں. بک نہ جانا، فروخت نہ ہو جانا، جانی جانی چیزیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت نامہ لکھوایا تھا، اس کے چند الفاظ آپ کو سناتا ہوں. یا بنی احی قلبك بالموعظة، میرے بیٹو اپنے دل کو زندہ رکھنا اللہ کی باتوں سے. ابھی جو میں آپ سے ایک گھنٹہ ہوا بات کر رہا ہوں تو آپ کے سب کے چہروں کی کیفیت بدلی ہوئی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دل کی زندگانی ہے. یہ باتیں روز سننے کی ہیں، آپ سال ہا سال نہ سنیں تو دل کی دنیا تو خشک ہو جائے گی. احی قلبك بالموعظة، اپنے دل کو زندہ رکھنا اللہ کی باتوں سے. ونورہ بالحکمہ، اور اسے نورانی بنانا محبوب مصطفیٰ کی باتوں سے. وقویہ بالزہد، اور اپنے دل کو طاقتور رکھنا دنیا کی نفرت سے. وذللہ بالموت، اور اس کو لگام چڑھا کے رکھنا موت کی یاد سے. وقررہ بالفنا، اس سے اقرار لینا کہ مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے. وحذرہ وصولۃ الدہر وتقلب الليالي والايام، زمانے کی بے وفائیاں اور لوگوں کی نظروں کا پھر جانا وہ اسے یاد دلانا دنیا کسی کی نہیں ہوئی آج تک. یہ ہر آدمی چڑھتے سورج کی چوکھٹ پہ آ کے سجدے کرتا ہے. اور اعرض علیہ اخبار الماضین, پچھلی قوموں کے قصے سنانا, وہ صرف ہی دیارہم, ان کے پرانے شہروں کھنڈروں میں جانا, مہنجو دارو میں جانا, وہ تو دور ہے, ہڑپے چلے جانا, ٹیکسلا چلے جانا, مہنجو دارو چلے جانا, وہ صرف ہی دیارہم, ان اجڑی بستیوں میں پھرنا, انظر فی آثارہم, اور وہ ٹوٹی ہوئے محرامیں, وہ شکستہ دیواریں, وہ ویران گلیاں, وہ سنسان حویلیاں, ان سے سوال کرنا, این حلو, یہاں تو ہٹو بچو کے زمزمے سے وہ کہاں چلے گئے, یہاں تو بڑے نقاروں پہ چوٹ پڑا کرتی تھی وہ کہاں چلے گئے, کدھر چلے گئے. فَإِنَّ قَطَرَا قَدْ انْتَقَلُوا مِنْ دَارِ الْغُرُورِ وَنَزَلُوا فِي دَارِ الْغُرْبَى فَإِنَّكَ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ فَلَا تَبِعْ آخِرَتَكَ بِدُنْيَاكَ بَلْ بِعْ دُنْيَاكَ بِآخِرَتِكَ. تو میرے بیٹے میرے بیٹو, تمہیں ایک ایک اینٹ پکار پکار کر کہے گی کہ وہ دھوکے کا گھر چھوڑ کے چلے گئے اور مٹی کی قبر میں مٹی کی چادر اوڑھ کے سو گئے, اندھیر نگری کے حوالے ہو گئے, وہ کیڑوں کی خوراک بن گئے, وہ وحشت زدہ گھروں کے باسی بن گئے. ایک دن تمہارے بھی جنازے اٹھ جائیں گے, جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو تو دنیا چھوڑ دینا آخرت بچا لینا, دنیا بیچ دینا آخرت نہ بیچنا, دنیا بیچنا آخرت نہ بیچنا. یہی میرا پیغام ہے آپ بھائیوں کو بھی اور اپنی ذات کو بھی کہ ہم دنیا کو بیچنے والے بنے, ہم آخرت کے سوداگر نہ بنے, آخرت کو نہ بیچیں. ہمارا سرمایہ ہے دیانت, تقوی, صدق, امانت, پاک دامنی, ہمارا سچائی, نماز, راتوں کا رونا, ماں باپ کی اطاعت, بہن بھائیوں سے حسن سلوک, یہ ہمارا سرمایہ زندگی ہے. آپ لوگوں کی ذات سے متعلق ہی اللہ کا ایک بڑا عظیم الشان امر متوجہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کے حقوق کو ذاتی مفاد پر مقدم کریں, ان سے اپنا ذاتی مفاد مت اٹھائیں. جن کو آپ اپنی نوازشوں سے کچھ دینا چاہیں گے یہی قیامت کے دن آپ کے دشمن بن کے کھڑے ہو جائیں. اس کے لیے جس سرمائے کی ضرورت ہے وہ ایمان ہے, ایمان. ایمان ہمارا کمزور ہوا پڑا ہے, تبلیغ کا کام ایمان کو طاقتور کرنے کی محنت ہے. ایمان ایک بول ہے جو زبان پہ ادا ہوتا ہے اور دل میں راسخ ہوتا ہے. جب یہ دل میں راسخ ہوتا ہے تو ساری کائنات ان کے سامنے سکڑ جاتی ہے. ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیصر کے محل کو دیکھ کر جب کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تو سارے محل میں زلزلہ آ گیا. یہاں اللہ اکبر کی آواز پر 100 میں 5 آدمی بھی نماز کو نہیں اٹھتے کہ دل و دماغ سے اللہ کی ہیبت اور عظمت نکلی پڑی ہے. وہ اندر سے نکلتا تھا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. جب حمص کے قلعے کا محاصرہ کیا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو انہوں نے کہا جب میں تکبیر کہوں گا تم نے تکبیر کہنی, تو ان کا اللہ اکبر. صحابہ نے کہا اللہ اکبر تو سارا قلعہ ہلنے لگا. پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر تو صحابہ نے کہا اللہ اکبر تو قلعے میں دراڑیں پڑ گئیں. پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر, صحابہ نے کہا اللہ اکبر تو چاروں طرف سے دیواریں ٹوٹ کے زمین پہ آ گئیں. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا. لا الہ الا اللہ جب اندر سے اندر میں اترتا ہے تو پھر وہ محمد الرسول اللہ بن کے باہر نکلتا ہے. پھر سارا وہ جو یہ دیکھو یہ مولوی کا چہرہ نہیں ہے, یہ مولوی کا لباس نہیں, یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے, یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے. ہماری ایک وردی ہے, ہماری ایک پہچان ہے. ملتان کا ایس ایس پی ہندوستان کے ایس ایس پی کی وردی پہن کے دفتر میں آ سکتا ہے؟ فوراً غداری کا کیس اس کے خلاف عدالت میں دائر کر دیا جائے گا. میری ایک وردی ہے, میری ایک پہچان ہے. ہماری عورت کی ایک وردی ہے, اس کی ایک پہچان ہے, اس کی چال کی, اس کے لباس کی, مسلمان کی چال کی, لباس کی, گفتار کی. ہم بکے ہوئے ہیں, ہم اپنی منزلوں میں, اپنے راستوں میں آزاد نہیں, ہماری منزل متعین، ہمارے راستے متعین۔ تو اس لیے بھائیو، جس ایمان کے ساتھ یہ راستہ طے ہوتا ہے وہ ایمان سیکھنا پڑتا ہے۔ آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، نیا نیا سال شروع ہو رہا ہے، پچھلے پہ توبہ کرو۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، معاف کرنا اس کا پسندیدہ ترین عمل ہے۔ معاف کرنے سے بڑھ کر اسے کوئی عمل محبوب نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر تم سارے نیک ہو جاؤ، اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں ڈال دے، پھر ایک قوم پیدا کرے جو گناہ کر کے روئے دھوئے معافیاں مانگے، پھر اللہ ان کو معاف کرے۔ معاف کرنا اللہ کو ایسا پسند ہے۔ قارون جب زمین میں دھنس رہا تھا، تو آج کا تو کافر بھی قارون سے اچھا ہے، ہم تو سارے اہل ایمان بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا، مجھے معاف کر دو، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے زمین کو اور پکڑ لو اور پکڑ لو۔ وہ سارا ہی جب زمین میں دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ تیری ہی منتیں کرتا رہا، ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دوں۔ تو ہم تو انشاءاللہ قارون، میں تو کہہ رہا ہوں آج کا کافر قارون نہیں، تو ہم تو اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں۔ چلو کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی روزہ نہیں رکھتا، کوئی سچ نہیں بولتا، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کسی نے مسلمانوں کے حقوق کو ضائع کیا ہے، لیکن یہ سارے بڑے چھوٹے چھوٹے جرم ہیں، جو ہی ہم توبہ کریں گے اللہ سب معاف کرے گا۔ تو بھائیو، نیا سال ہے، امت بڑی مشکل میں ہے، اس کو اس بھنور سے نکالنے کے لیے یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کا کام ہے کہ ہم اپنے عہدوں میں، شعبوں میں وہ کریں جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے، اور اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں اس چیز کو زندہ کریں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے جب عمومی فضا توبہ کی بنے گی، اللہ کی طرف رجوع کی بنے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کا رخ پھیر دے گا۔ تو ایک تو آپ پچھلی ساری پر جو جس گناہ میں مبتلا ہے بھائی توبہ کریں، اتنی تو بات جائز ہے نا بھائی، اپنے دل ہی دل میں اسے بھائی توبہ کریں گے، یا اللہ مجھ سے جو ہوا معاف کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ اور بھائی کچھ وقت اللہ کے راستے میں تبلیغ میں لگائیں، ہماری جماعت بھی 8-10 دن کے لیے آئی ہے یہاں، موقع ہمارے پاس آتے رہے، عبدالعلی مسجد میں ہمارا قیام ہے، اور جب یہ آپ کے اجلاس وغیرہ ہوں، اس میں کوئی نماز کا وقت ہو، یہاں ہوں، گھر پر ہوں، نماز اذان اس لیے ہے کہ سارے کام چھوڑ کر اللہ کی طرف جایا جائے۔ تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اس کے سامنے سر رکھنا، یہ اللہ کا پسندیدہ ترین عمل ہے بھائی۔ تو اس کی سارے بھائی کوشش فرمائیں، اپنی ترتیب زندگی میں اللہ اس کے رسول کی ترتیب کو داخل کر دیں، تو انشاءاللہ آپ ناظم بن کر جس کو جو عہدہ ملتا ہے اس میں دیانتداری سے کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑے بڑے تہجد گزاروں سے بھی اونچے مقام دیتا ہے۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک دن کا عدل 60 سال، رات کو تہجد، دن کا روزہ، اس سے بہتر ہے ایک دن۔ تو آپ کے ساتھ لوگوں کے حقوق وابستہ ہیں، اس میں عدل کرو، بڑی جنت بنے گی، بڑی اعلیٰ جنت بنے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ آیا ہے آپ کو کھانا؟ اچھا ویسے ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ ہاں جی، یہ ایک آیا ہے سوال کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے متعلق بیان فرمائیں۔ آج تک کسی نبی کا حلیہ محفوظ نہیں ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا سارا حلیہ مبارک محفوظ ہے۔ جب آپ ہجرت کے سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے جو راستہ اختیار کیا وہ بڑا ایسے پہاڑوں کے اندر میں سے تھا، تو وہاں کوئی سامان زندگی ویسے ہی عرب میں تھوڑا ہوتا ہے، تو آپ نے وہ راستے میں بھوک بھی لگ گئی، پیاس بھی لگ گئی، ایک خیمے پر گزر ہوا، وہاں ایک بڑھیا تھی، اس کا نام تھا ام معبد، اس کے خامد ہیں ابو معبد، وہ بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے۔ تو آپ نے پوچھا، اماں کوئی کھانے کی چیز ملے گی، ہم مسافر ہیں؟ اس نے کہا، بیٹا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، قحط کا دور ہے۔ ایک بکری بیمار کھڑی تھی، اور ابھی وہ بیاہی بھی نہیں گئی تھی کہ اس نے کوئی بچہ جانا ہو، بعد میں دودھ ہو ویسی۔ تو آپ نے کہا، یہ بکری کیسے کھڑی ہے؟ کہا، یہ تو اس میں تو دودھ ہے ہی کوئی نہیں۔ کہا، اچھا اجازت ہے ہم اس کو آزما لیں؟ کہا، ہاں ہاں۔ بولے تو آپ نے اسے لیا اور اپنے ہاتھ مبارک اس کے تھن پر یوں پھیرے، تو دودھ سے اس مشکیزے بن گئے سے۔ تو آپ نے دودھ نکالا، بکری میں تو ایک گلاس سارا دودھ ہوتا، وہ سارا ڈول بھر گیا۔ پھر آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پلایا، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ جو غلام تھے ابو بکر کے، ان کو پلایا، عبداللہ بن عریقت جو رہبر تھے ان کو پلایا، پھر آخر میں خود پیا۔ پھر دوبارہ اسے دوڑا، سارا اسے بھر دیا، پھر اماں کو دے کے چلے گئے۔ بیچ میں ایک بات رہ جائے کہ اپنا تعارف، تو بیچ میں یہ ہوا، یہ بیچ کی ایک بات، وہ بکری ان ہاتھوں کے لگنے کی برکت سے، بکری کی اوسط عمر ہوتی ہے 6-7 سال، لیکن وہ بکری حضور کے زمانے تک زندہ رہی 10 سال، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں زندہ رہی 2 سال اور 12، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ زندہ تھی 22-10 سال ان کے 22، عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ زندہ رہی 22 اور 12، کتنے ہو گئے جی؟ 24 برس اس بکری نے عمر پائی، 34 برس اس بکری نے عمر پائی۔ اچھا، جب وہ بابا واپس آیا، کہنے لگا یہ دودھ کہاں سے ہے؟ کہنے لگا یہ خوبصورت جوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں کی تو فیل ہے جو بھی ہے، کہ وہ کیسا تھا مجھے بتاؤ، کہیں وہ نہ ہو جو مکے سے نکلا ہوا ہے۔ تو انہوں نے، اس نے کہا، رأیت رجلاً ظاہر الوضاء، میں نے ایک جوان دیکھا جو بڑا صاف ستھرا، ابلج الوجه، اس کا چہرہ چمکتا تھا، کل قمر لیلۃ البدر، جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، حسن الخلق، بڑا خوبصورت اس کا سراپا تھا، لم تعبه سجلا، موٹا نہیں تھا ایسا کہ پیٹ ادھر جائے اور ناظم صاحب ادھر جائے، ایسا نہیں تھا، لم تعبه سجلا، ایسا موٹا نہیں تھا کہ بدصورت نظر آئے، لم تزری به سقلا، ایسا پتلا نہیں تھا کہ بے روب نظر آئے، وسیم قسیم، وسیم تھا، وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرتی ہو، جتنا دیکھا جائے اتنا جیب میں دیکھنے کی تمنا اور بڑھ جائے، وسیم وسیم تھا، قسیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کو حسن چاروں طرف سے گھیر لے، جس کا ہاتھ بھی، پاؤں بھی، انگلیاں بھی، ناخن بھی، داڑھی بھی، چہرہ بھی، ہونٹ بھی، ناک بھی، نتھنے بھی، جس کی ایک ایک چیز حسین ہو، اس کو کہتے ہیں قسیم، وسیم قسیم، براق الثنایا، دانت ایسے خوبصورت تھے جب وہ بولتا تھا تو دانتوں سے نور نکل نکل کے باہر نکھائی لیتا تھا، ضلیع الفم، ہونٹ ایسے حسین تھے جیسے کسی نے گھڑ کے بنائے ہوں، اقن العرنین، ناک یہاں سے اٹھا ہوا تھا، آگے سے باریک تھا، مشرب اللون، گال گلابی تھے، سہل الخدین، نہ پچکے ہوئے تھے نہ چربی کی وجہ سے ابھرے ہوئے تھے، بلکہ ایسے گولائی کے ساتھ حسین، کس اللحیا، داڑھی بڑی گھنی، اور رجل الشعر، بال گھنگریالے، ازج الحواجب، بھویں بڑی خوبصورت دراز کمان کی طرح، من غیر قرن، بیچ میں بال کوئی نہ تھے، فی عینیہ وطف، اس کی آنکھیں اشفارہ وطف، اس کی پلکیں بڑی دراز، فی عینیہ دعج، اس کی آنکھ بڑی موٹی، بڑی لمبی، سرخ ڈوروں سے مزین، پتلی سیاہ، سفیدی انتہائی سفید، اور اہدب، اس کی پلکیں دراز اور اکحل، اس میں سرمان لگا ہوا، اور انجل چمکتی روشن آنکھیں تھیں، اور جب وہ مسکراتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے بجلیاں کوند رہی ہوں، اور کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرنا، اور جب وہ بات کرتا تھا تو لگتا تھا موتیوں سے موتی نکل رہے ہوں، دانت بھی موتی، کلام بھی موتی، تو جیسے موتیوں سے موتی جھڑ رہے ہوں، ایسے اس کا کلام تھا، فی عنقہ سطح، گردن اس کی لمبی تھی، بعید ما بین المنکبین، کندھوں کا فاصلہ زیادہ تھا، عریض الصدر، چھاتی چوڑی تھی، زخم القرادیس، ہڈیاں بڑی مضبوط تھیں، سبط القصب، سیدھا جسم تھا، انگلی ٹیڑی نہیں، پنڈلی ٹیڑی نہیں، بالکل سیدھا، سواء البطن و صدر، پیٹ اور سینہ برابر تھا، آگے نکلا ہوا نہیں تھا، مسیح القدمین، پاؤں پہ ایسے لگتا تھے جیسے تیل لگا ہوا، ایسے چمکدار پاؤں تھے، اور آپ کی چال کیسی تھی؟ یہ ایک اور حدیث کو بیچ میں جوڑ رہا ہوں، یخطو تکفؤاً، آپ جب چلتے تھے تو تھوڑا سا جھک کے چلتے تھے، جھک کے کندھے تھوڑا سا جھکے ہوئے اور تھوڑا سا آگے کی طرف، یوں اکڑ کے کبھی نہیں آپ چلے، دو جہان کی سرداری کا مالک اللہ کے بعد کبھی آپ یوں ہو کے نہیں چلے، ہمیشہ ایسے یہاں تھوڑی کندھے تھوڑے سے جھکے، قدم چھوٹا چال میں تیزی، قدم چھوٹا ہوتا تھا چال میں تیزی ہوتی تھی، ہمیشہ آپ سلام میں پہل کرتے تھے، آپ سے کبھی کوئی سلام میں پہل نہ کر سکا، لوگوں کو آگے چلاتے تھے خود پیچھے چلتے تھے. لباس میں آپ کو کرتا پسند تھا, سفید کرتا سفید تہمت, آپ کا تہمت آگے جھکاتا تھا پیچھے سے اٹھاتا تھا, ہمارا پیچھے سے جھکاتا آگے سے اٹھاتا ہے, پیچھے جھاڑو دے رہا ہوتا ہے اور آگے سے اٹھاتا ہے. اور آپ کا اسکولر تھا پنڈلیوں سے اوپر ہوتا تھا نصف ساقین. آپ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اپنے تہمت کو شلوار کو آدھی پنڈلی تک رکھو, اس کی ہمت نہ ہو تو ٹخنے یقیناً ننگے رکھو, ٹخنوں کا چھپانا تکبر ہے اور جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگ سکتا. ہمارے شلوار بھی جوتے میں اٹکی ہوتی ہے اور تہمت زمین پہ جھکا ہوا ہوتا ہے, زمین پہ جھاڑو دے رہا ہوتا ہے. تو آپ نے ہمیشہ اپنے تہمت کو اونچا رکھا اور اپنے شلوار زندگی میں ایک دفعہ پہنی اسے پسند فرمایا اور تہمت پہنتے تھے اسے ذرا اونچا رکھ. کبھی آپ دو چادریں اوڑھ لیتے تھے, ایک چادر اوپر ایک چادر تہمت کے طور پر, لیکن کرتے کو آپ نے پسند فرمایا اور اسے سفید لباس کو آپ نے پسند فرمایا. تو یہ مختصر سا خاکہ اور حلیہ ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم. رجل الشعر, بالوں میں نیم گھنگریالا پن تھا اور آپ کنگھی میں مانگ نہیں نکالتے تھے, مانگ کبھی کبھی نکلتی تھی پر اسے چھیڑتے نہیں تھے, اور وہ مانگ آپ کی درمیان سے نکلتی تھی دائیں بائیں سے نہیں ہوتی تھی, ویسے آپ سیدھی کنگھی فرمایا کرتے تھے اور آپ کے بال کان کی لو کے ساتھ ہوتے تھے. عام طور پر سفر لمبا ہوا تو بڑھ گئے اور کندھوں اور وہ گردن تک آ گئے, شانوں تک آ گئے, ورنہ آپ کا ساری زندگی کا معمول بالوں کو یہاں تک رکھنے کا تھا. رب تیل لگا کے رکھتے تھے, داڑھی اور سر میں 17 سفید بال تھے جن کو آپ مہندی سے اس کو آپ رنگ کیا کرتے تھے اور اس کو خضاب مہندی کا خضاب اسے لگایا کرتے تھے. اور بیٹھنے میں آپ چوکڑی مار کے بیٹھا کرتے تھے, محفل میں آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے اور ہر آدمی کی طرف اس طرح متوجہ ہوتے تھے کہ ہر دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا بس میری طرف سب سے زیادہ توجہ فرما. اور آپ کی محفل ہر طرح کی محفل تھی, کوئی اس میں ایسا سناٹا اور روب ایسا کہ بھائی بالکل لوگ ایسے میت بن کے بیٹھے ہوں, ایسے نہیں تھا. آپ کی محفل میں کھلا ماحول ہوتا تھا, کبھی لطیفے بھی چلتے تھے, کبھی جاہلیت کے قصے بھی چلتے تھے, کبھی دین کی بات بھی ہوتی تھی, کبھی آپ کہتے بھائی آج رات کسی نے خواب دیکھا. آپ کی ایک مجلس روزانہ فجر کی نماز سے لے کر اشراق, فجر جلدی پڑی جاتی تھی تو اشراق تک ایک گھنٹہ تقریباً ہوتا تھا, یہ روز آپ کی اشراق تک محفل ہوتی تھی. اس میں کبھی کبھی دین کے مسائل ڈسکس ہوتے, کبھی کہیں جانا ہے قافلہ بھیجنا ہے لشکر بھیجنا ہے اس کے بارے میں بات ہوتی تھی, کبھی آپ لوگوں کے مسائل سنتے تھے, کبھی آپ لوگوں سے پوچھتے آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا تو بتاؤ, کبھی آپ چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے تو پھر صحابہ آپس میں باتیں شروع کر دیتے, پھر اس میں لطیفہ گوئیاں بھی ہوتی تھی, ہنسنا ہنسانا بھی ہوتا تھا, آپ بھی ان کے ساتھ مسکراتے تھے, اتنا کہ آپ کے دانت نظر آتے تھے, کبھی آپ نے کہا نہیں لگایا. لیکن ہمیں روکا نہیں کہ آپ کو پتا تھا کہ ان کے بس کا نہیں ہے, خود آپ نبی کو تو پوری قدرت ہوتی ہے تو آپ نے اپنے اوپر پوری قدرت تھی, خود مسکراتے تھے ہنستے تھے, اتنا بھی آپ ہنسے کہ آخری داڑھیں آپ کی نظر آنے لگی, لیکن ہا 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 کر کے آپ نہیں ہنسے, لیکن آپ نے اس سے روکا بھی نہیں کہ یہ انسان کے بس سے باہر ہے, عام انسان کے بس سے یہ باہر بات ہے. تو اس طرح یہ آپ کی محفل ہوتی تھی جس میں آپ کے بیٹھنے کا انداز یہ ہوتا تھا اور گفتگو کا انداز یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک ایک بات کو بڑے دھیمے انداز سے پیار سے محبت سے بیان فرماتے تھے, کبھی آپ ایسے آپے سے باہر رو کر یوں مکے نہیں لہراتے تھے, اور کبھی بھی آپ نے پوری بھری محفل میں کسی کا نام لے کر اس کو رسوا نہیں کیا, کبھی سر محفل آپ نے کسی کا نام لے کر اس کی کمی کو نہیں اچھالا, بلکہ جب آپ کسی میں کوئی کمی دیکھتے تھے تو یوں فرماتے تھے پتہ نہیں کیا ہوا کچھ لوگ یوں کرتے ہیں, کچھ لوگ یوں کرتے ہیں. کبھی آپ نے نام لے کر نہ فرمایا کہ فلاں بندے تو یوں کرتا ہے, ہمیشہ آپ کہتے کچھ لوگ یوں کرتے ہیں, وہ جو کرتا ہوتا تھا اس کو پتا چل جاتا تھا اور باقیوں کو نہیں پتا چلتا تھا کہ کیا کہا ہے. آپ لوگ تو جب ووٹ مانگتے ہیں اپنے مخالف کو دھر رگڑا دیتے نہیں, وہ تو ای ہو جاتے ای ہو جاتا سر ای ہو جاتے ای ہو جائیں. ہمارے نبی کا میں ذکر بتاؤں, جنگ خندق کتنی خوفناک جنگ ہوئی, اس کے بعد مکے میں قحط پڑ گیا, تمہارے جمی نے غلہ بھیجا مکے والوں کو کھلانے کے لیے, تو ابو سفیان کہنے لگے بھائی کمال ہے, ہم محمد کے قتل کے پیچھے پڑے ہوئے اور وہ ہمیں کھانے کھلانے کے پیچھے پڑاؤ, یہ اخلاق ہمیں دے کر گیا اللہ کا محبوب نبی. دیکھو سیاست کرو انتقامی سیاست نہ کرو, چونکہ یہ نظام ہے نظام میں تو آنا ہے, لیکن ووٹ مانگتے مانگتے دوسرے کے دستوں غریباں ایک دوسرے کی پگڑیوں کو اچھالنا اور ایک دوسرے کی دشمنی پہ آ جانا یہ کیسی حماقت کی بات. کیسی نادانی کی بات. تو اس لیے بے شک ہم آپ کو چاہ, ہم تو کسی کو بھی اس کے شعبے سے اگر وہ ناجائز نہیں تو نہیں روکتے. ہاں اس میں جو اللہ کی شریعت ہو اس کو بتاتے. اسے تبلیغ کا کام سیاست سے پاک ہے کہ ہم چاہتے ہیں سارے جنت میں جائیں, ہم فریق نہیں بننا چاہتے. اور جب آدمی فریق بن جاتا ہے تو اگلا اس کی بات سننے سے انکار کر دیتا. تو یہ تبلیغ کا کام اللہ نے ہمیں ایک نعمت دیا ہے بھائی, اس میں کچھ وقت دو. باقی ایک سوال آیا تھا بھائی اپنا تعارف کرائیں. تعارف تو بھائی اللہ کی ذات کا ہوتا ہے جس کو لوگ نہیں جانتے آج کل. اللہ کی قسم اس وقت جتنا ایک سب سے بڑی جہالت بتاؤں, آج نہ اللہ کا پتہ ہے نہ اس کے رسول کا پتہ ہے, نہ ان کی قربانیوں کا پتہ ہے. تو اس وقت ضرورت ہے اپنے اللہ کا تعارف کرانے کی, اس کے محبوب کا تعارف, ان کے گھر کی, ان کے صحابہ کی قربانیوں کا تعارف کرانے کی, تاکہ ہمیں نشان منزل ملے, ہمیں راہ ملے. باقی انسانی تعارف کے طور پر ہے, میرا یہیں علاقہ قریب ہے, تلمبا آپ کے قریب ہے, اس کے قریب ہمارا گاؤں ہے. اور ہم میں گورنمنٹ کالج لاہور سے تبلیغ میں لگا. میرے والد صاحب علاقے کے اچھے ذمہ دار تھے مرحوم, تو وہاں انہوں نے مجھے 11 سال کی عمر میں لاہور بھیج دیا کہ یہ ہم نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے. تو میں نے میٹرک کیا سینٹرل ماڈل اسکول لاہور سے, 64 میں داخل ہوا وہاں. پھر اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہو گیا, وہاں تبلیغ کے کام کا زبردستی تعارف ہو گیا. تو کوئی پتہ نہیں تھا, تو 3 دن جماعت میں جانے کا موقع ملا. تو اللہ تعالیٰ نے اس 3 دن میں, کوئی پتہ نہیں, اللہ کا اپنا غیبی نظام تھا, وہ 3 دن سے میں نے 4 مہینے کر دیے. 4 مہینے کے اینڈ میں مجھے ایک لڑکا ملا رائمنڈ میں, کہنے کا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا ایف ایس سی کیا ہے, ابھی میڈیکل کالج میں داخلہ لوں گا. کہنے لگا تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا ذمہ دار ہے. کہنے لگا تم ڈاکٹر بن کے کیا کرو گے, پیسے کماؤ گے نا؟ تو پیسے تو پہلے بھی تمہارے پاس ہیں اور باعزت تم اپنا کھانا کھا سکتے ہو, تو تم علم حاصل کرو تو اس سے تمہاری آخرت کا زیادہ فائدہ ہوگا. بس اللہ کا فیصلہ تھا, ذریعہ وہ لڑکا بنا. تو میں نے پھر علم پڑھنے کا ارادہ کیا. رائمنڈ میں میں نے بات کی داخل, رائمنڈ میں چھوٹا سا مرکز صاحب, تو اللہ کا فضل ہے ہر وقت 10-12 ہزار آدمی وہاں ہر وقت موجود ہے, کریلے کی طرح جیسے گھاٹ کا پانی ہر وقت بدلتا رہتا ہے, ایسی وہاں ہر وقت لوگوں کی آمد ہے جو بدل رہی ہے. 100 من آٹا ایک دن میں پکتا ہے. تو وہاں میں نے داخلے کی بات کی, تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے والدین کو راضی کر رہے تو ہم داخل کر لیں. پہلے بھی میں اچانک ہی نکلا تھا تو والدین کو پتہ ہی نہیں تھا. ہم تو لوکل ذمہ دار ہیں, مہاجر نہیں, لوکل. اور راوی کے کنارے, راوی کی کدھی, سارے چور و ڈاکو یا رسا گیر. یعنی جب میرا بچپن تھا, اب تو کافی فرق ہے, وہ جنگل بیلا سارا ہوتا تھا, اس میں ہم شکار کھیلنے بھی جاتے تھے اور چور ڈاکو بھی وہیں ہوتے تھے. تو وہ جب میں گھر آیا واپس, تو میں نے کہا کہ میں اس طرح پڑھنا چاہتا ہوں. تو میرے والد صاحب نے بھی بہت سختی سے اس کو رد کیا, اور سارے رشتہ داروں نے بھی. ہمارے دیہاتوں میں مولوی کا تصور کمی سے زیادہ نہیں ہے. یہ تو تبلیغ نے اب آ کر اللہ کے فضل سے فاصلوں کو سمیٹا ہے, اور دنیا کے لحاظ سے بڑے لوگوں کے بیٹے بھی مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ورنہ جس 1972 میں جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے مدرسے پڑھنا ہے اور میں نے میڈیکل نہیں پڑھنا, اس وقت ایک مولوی کا تصور خاص طور پر لوکلز کے دیہاتوں میں وہ کمی سے زیادہ نہیں تھا. تو اس پر سارا خاندان میرے خلاف ہو گیا اور سارے مجھے کہ نہیں نہیں تو نے ڈاکٹر بننا ہے تو مولوی بن کے کیا کرے گا. تو یہ پھر الگ, بہرحال 6-7 مہینے کے بعد یہ ہوا کہ یہ 23 نومبر اور 1972 میں گھر میں تھا ناشتہ کر رہا, تو میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر چوں نکل جا. یہ والد صاحب نے مجھے کہا مولوی بننا ہی تو میرا گھر چھڑ دے. تو بس میں نے اسی کو غنیمت سمجھا بھائی چلو اجازت صحیح. وہ اتنی شدت میرے باپ نے میرے اوپر رکھی کہ میری والدہ جو تھی نا, ماں تو نرم ہوتی, اس کا دل نرم ہو گیا. تو انہوں نے مجھے الگ کہا چلو میں راضی ہوں, جو کرنا ہی کر جا. تو بس وہ پھر میں 23 نومبر 1972 کو رائمنڈ چلا گیا, اور 26 نومبر 1972 بدھ کے دن میں رائمنڈ میں داخل ہوا. 8 سال وہاں تعلیم مکمل کی, اس کے بعد 15 دن ہم تبلیغ میں لگاتے ہیں، ہم سارے ذمہ داروں کی جماعت ہے مختلف خاندانوں سے، 15 دن ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، اپنے ذمہ دار کو دیکھتے ہیں، 15 دن جماعت کے ساتھ لگاتے ہیں۔ پچھلے کوئی 16-17 برس سے ہمارا یہ نظام چل رہا ہے کہ ہم 3 تاریخ کو رائن جاتے ہیں، 25-30 ہم دوست ہیں مختلف علاقوں کے، سارے ہی اسی زراعت پیشہ لوگ ہیں، تو 15 دن ہم کسی ضلع میں چلے جاتے ہیں، تحصیل میں، گاؤں میں، اور کام کر کے پھر 18 کو واپس گھر چلے جاتے ہیں، پھر اگلے مہینے کی 3 کو آ جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ نے ہمارے لیے آسان کیا، ہم پچھلے کوئی 17 سال سے ہر مہینے 15 دن فارغ کر رہے ہیں۔ تو یہ میرا مختصر سا تعارف ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا تھا، باقی بھائیو بڑی ذات اللہ کی تھا، اور مٹ جانے والے کا کوئی تعارف نہیں ہوتا۔ آپ کے ہاں اصل میں دستور ہے نا، جب کوئی آتا نا تو اس کے حساب کے لاہے کے ملا کر اس کو اتنا پمپ کرتے ہیں کہ تو بیڑا ہی بڑھ جاتا ہے، یہ ایسے یہ ویسے، وہ نہ شاید میں واقعی ایسا ہی۔ یہ ایک ہی ہمارے ساتھ فرمایا کرتے تھے، علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو آدمی خود جانتا ہے، ایک وہ جو کسی سے حاصل ہوتا ہے۔ جو آدمی خود جانتا ہے وہ علم طاقتور ہوتا ہے، جو کسی کے ذریعے سے جانتا ہے اس میں وہ طاقت نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ میں نے خود دیکھا، ایک میں نے کسی سے سنا، ویکھیا سنیا برابر نہیں، ساری مثال ہے۔ صرف ایک جگہ آ کر یہ الٹا ہو جاتا ہے کہ اوروں سے سنا ہوا طاقتور ہو جاتا ہے اور اپنا جانا ہوا وہ مغلوب اور مقہور اور کمزور ہو جاتا ہے، کہ جب لوگ تعریف کرتے ہیں نا تو اسے پتا ہے کہ میں ویسا نہیں ہوں، جب لوگ تعریف کرتے ہیں تو یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ واقعی میں ایسا ہی ہوں۔ باقی ہر جگہ آدمی اپنے علم کو ترجیح دیتا ہے، صرف اس جگہ پر آ کر آدمی اوروں کے علم کو ترجیح دینے لگ جاتا ہے۔ اس لیے میں نے مختصر انداز میں اپنا تعارف کرا دیا، یہ ایسی تکلفات ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم لک الحمد، درود شریف پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ، وصلی علی سیدنا و مولانا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ان سارے بھائیوں کو امانت والا بنا دے، عدل والا بنا دے، لوگوں کا خدمت گزار بنا دے، ان کی یا اللہ ذمہ داریوں میں ان سے تو راضی ہو جا۔ یا اللہ جو بھی بدعنوانیاں ہیں ان سے ان کی حفاظت فرما، انہیں دیانت کا نشان بنا دے، انہیں عدل کی علامت بنا دے، انہیں لوگوں کی راحت بنا دے، لوگوں کے لیے رحمت بنا دے، یا اللہ لوگوں کے لیے سہولتیں پہنچانے والا بنا دے، جو تجھے پسند ہے وہ زندگی نے عطا فرما دے، جو نہ پسند ہے اسے ان کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ جہاں جہاں جس کو تو نے ہم اپنے بندوں کا اقتدار اور اپنے بندوں کی ضروریات سے وابستہ کیا ہے، تو اسے وہاں وہاں انصاف کرنے والا بنا دے، وہاں وہاں عدل کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا مظلوم پس پس کے بھی اللہ وہ آٹے سے بھی زیادہ باریک ہو چکا ہے، اپنی رحمت کا در کھول دے۔ یا اللہ ظالم دندنا رہے میرے مولا، اور مظلوم کی فریادیں ہیں میرے آقا، یا اللہ اب تو صبح لے آ، مظلوموں کی سن لے میرے مولا، اور ظالموں کی سلاخیں یا اللہ وہ تو ان کی گردنوں سے نکال دے میرے مولا۔ تو نے ہر زمانے کے فرعونوں کو پکڑا، قارونوں کو پکڑا، شدادوں کو پکڑا میرے مولا، آج کے فرعون بڑے دعوے دار بن چکے ہیں خدائی کے، یا اللہ ان کی پکڑ کو بھی آ جا میرے مولا، ان کے بھی آج کے شدادوں کی پکڑ کو بھی آ جا میرے مولا، آج کے قارونوں پر بھی گرفت فرما میرے مولا، اپنے غریب بندوں کے لیے، اپنے یا اللہ مجبور بندوں کے لیے تو سایہ بن جا، تو رحمت بن جا، تو ایسے لوگوں کے حوالے ہمیں فرما جو تجھ سے ڈرتے ہوں اور ہمارا حق پہچانتے ہوں، ہمیں ایسوں کے حوالے نہ فرما جنہیں تیرا خوف نہ ہو اور جو ہمارا حق نہ پہچانتے ہوں۔ اے زمین و آسمان کے اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ۔
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرما لے، علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 6370813۔